أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على
قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ عنکبوت کی یہ ابتدائی آیتیں جو ہیں، یہ چونکہ کسی بھی سورہ کی ابتدائی آیت اس سورہ میں موجود تمام مضامین کی جامع ہوتی ہیں، اس لیے اگر اس پہلی ہی آیت کو حل کر لیا جائے تو تقریباً پورا سورہ حل ہو جاتا ہے. ادب میں ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں براعت استحلال. براعت استحلال ایک صنعت ہے. براعت استحلال ایک صنعت ہے علوم ادب میں، ایک علم صنایع و بدائع ہے، علم البدیع. علم البدیع جس سے کسی کلام کے حسن میں اضافہ کرنے کا سلیقہ ادیب کو، شاعر کو، خطیب کو حاصل ہوتا ہے. ان میں سے کچھ صنعتیں صنایع لفظیہ ہوتی ہیں، یعنی الفاظ کو اس طرح برتا جائے کہ کلام میں حسن پیدا ہو جائے. کچھ صنعتیں صنایع معنویہ ہوتی ہیں، یعنی معنوی صنعت ایسی ہوتی ہے کہ کلام میں گہرائی اور بلاغت پیدا ہو جائے، دلاویزی پیدا ہو جائے، دل نشینی میں اضافہ ہو جائے. قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس میں تمام محسنات لفظیہ اور تمام محسنات معنویہ پائی جائیں، بلکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ابھی بہت سی صنعتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں مگر انسان ابھی انہیں کشف نہیں کر پایا ہے. ہیں، اسی کتاب میں موجود ہیں وہ صنعتیں، مگر ذہن ملتفت نہیں ہو پایا، نگاہ اس نقطے پر ٹھہری نہیں، ٹکی نہیں. یہی سبب ہے کہ ایک ایک کلمے پر خوب غور کرنے کی جا ہے قرآن مجید. صنعت براعت استحلال یہ ہے کہ جب آپ کوئی تحریر لکھیں، کوئی پروز لکھیں، کوئی پوئٹری لکھیں یا کوئی اوریٹری ہو، پہلا جملہ ایسا ہو جو سننے والے یا پڑھنے والے مخاطب کی پوری توجہ جذب کر لے. پہلا ہی جملہ ایسا ہو کہ جو توجہ جذب کر لے ایک طرف، دوسری طرف اس توجہ کو بعد میں جو بات کہی جانے والی ہے، جو مقصود کلام ہے، جو گوہر مقصود ہے، جو جوہر معنی ہے، جو اصل مضمون ہے، جو غایت تحریر یا تقریر ہے، اس کی طرف ذہن کو ملتفت کر دے. اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت براعت استحلال. براعت یعنی خوبی، استحلال یعنی آغاز، آغاز کی خوبی، حسن آغاز، حسن آغاز. قرآن مجید سے بڑھ کر حسن آغاز کس میں ہوگا؟ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا حسن آغاز ہے کہ جس میں نے عرض کیا کہ پورا، میں نے کیا عرض کیا، حدیث کا مضمون ہے جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. یہ آپ حضرات اس سے اس مضمون روایت کو بار بار سنتے رہتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ عنکبوت, یہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن بسم اللہ کے بعد جو آیت ہے الف لام میم, جو رموز ہیں اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان, اس الف لام میم کے بعد جو آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, یہ ایک فقرہ غضب کا براعت استحلال کا حامل ہے اس مضمون کے لیے جو مضمون امتحان و ابتلاء و آزمائش ہے, جس کی طرف قرآن مجید اس سورے میں بطور خاص متوجہ کر رہا ہے. پورے قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے بار بار مختلف سوروں میں مختلف انداز سے, مگر بطور خاص اس سورے میں اس نظام ہستی میں پائے جانے والے نظام آزمائش و امتحان کو زیادہ کھول کر بیان کیا گیا ہے. اب آج اس ضمن میں جس آیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے, سورہ مبارکہ عنکبوت ہی کی آیت ہے, امتحان و آزمائش کا ایک خاص رخ, کئی پہلو عرض کیے جا چکے اشارتاً, لیکن آج ایک آیت, اگرچہ کل جس آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی اس پہ پوری طرح گفتگو تمام نہیں ہو سکی ہے, اور وہ گفتگو ہے جس موضوع سے جس عنوان سے ظاہر ہے مجھے ایک عشق ہے. آپ جانتے ہیں کہ توحید کا مضمون وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس آیت میں جو ماں باپ کا تذکرہ جس میں ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو تاکید کی, اسے وصیت کی, اسے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ کہ جو بہترین طریقہ ہے حسن خدمت کا, حسن خدمت کا جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے پیش آؤ. یہ لفظ احسان کے معنی ہے, ماں باپ کے لیے حسن خدمت کی انتہا کر دو. چاہے, اب یہ معلوم ہے, چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو, ماں باپ کا رتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے. ماں باپ مشرک ہوں, ملحد ہوں, کافر ہوں, فاسق ہوں, ان کی انسانی ضرورتیں تمہیں پوری کرنی ہیں. اللہ اکبر, یہ نظام رحمت ربوبی اور یہ نظام ربوبیت رحمانیہ, خود بھی کسی کا رزق بند نہیں کرتا اور بندوں کو بھی کہتا ہے دیکھو خیال رکھنا. یہ ہمارے منکر ہیں مگر تمہارے والدین ہیں, ان کا خیال رکھنا. بس حد یہ ہے حسن خدمت کے ساتھ کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر یہ تم پر اصرار کریں کہ شرک اختیار کرو, کفر اختیار کرو, تو پھر یہ کام نہ کرنا. اس مضمون کو جس طرح سے قرآن مجید نے کہا ہے جان سخن یہاں ہے. بات سادہ سا کہہ کے آگے نہیں بڑھ گیا, فرمایا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بی ما لیس لک بہ علم, اگر یہ تم سے کہیں کہ تم شرک کرو اور اس چیز کو میرا شریک قرار دو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے, اس کو اس طرح سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود یہیں پر اس ایک فقرے, پوری آیت نہیں, اس ایک فقرے کو اگر زیر بحث لائیے تو بات علمیات سے بھی جڑ جاتی ہے, علم الوجود سے جڑ جاتی ہے, ایک طرف علم الہی سے بحث کا سرا جڑ جاتا ہے اور ایک طرف علم بشری سے, اور ایک طرف وہ اصول سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کا کلمہ نہ پڑھیں جس کا آپ کو علم نہ ہو, آپ کسی چیز کا اعتقاد پیدا نہ کریں, اعتقاد اختیار نہ کریں جس کا آپ کو علم نہ ہو. پہلے میں عرض کر چکا ہوں متعدد آیات کی روشنی میں, کراچی میں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کیا تھا، اور یہ وہ مضامین ہیں جنہیں بار بار کہنا پڑتا ہے اور انسان فراموش کر جاتا ہے کہ آپ اور ہم مجاز نہیں ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم کسی ایسی چیز کا اتباع کریں جس کا ہمیں علم نہ ہو، کسی چیز کے قائل ہو جائیں جس کا ہمیں علم نہ ہو، یا کسی چیز کا انکار کریں جس کا ہمیں علم نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کی پیروی کریں یا ایسے نظریے کی پیروی کریں جس کا ہمیں علم نہ ہو، یا ہم اپنی پیروی کروائیں بغیر علم کے. یعنی ہر جگہ علم کا قدم درمیان میں موجود ہے. بہرحال ایک طرف یہاں علم سے مربوط بحث ہے، دوسری طرف توحید سے مربوط بحث ہے. فلا تطعہما، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا. الیہ مرجعکم، تم سب کو ہماری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے، میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے. یہاں کا الیہ، الینا نہیں ہے، یہاں پر الیہ مرجعکم، میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یہاں پر آخرت کا مضمون ہے، آخرت کی تفصیلات اس فقرے میں سموئی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو آیت ہے وہ امتحان کا ایک نیا رخ پیش کر رہی ہے. کیوں پیش کر رہی ہے؟ منسجم بھی ہے، مربوط بھی ہے، اور ایک مستقل عنوان بھی ہے. کہا گیا ہے پہلی آیت میں، اس سے قبل آیت میں، کہ ماں باپ کا احترام کرو، اور اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو شرک نہ کرو، پھر ان کی اطاعت نہ کرو. شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ ایک شخص مکے میں ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا. اب روایات میں دو اشخاص کے نام ہیں، وہ نام اتنے اہم نہیں ہیں کہ ذکر کیے جائیں. ایمان لے آیا، اور اس کے بعد اس میں سے ایک شخص کی ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک یہ دوبارہ کافر نہیں ہو جائے گا، ایمان اسلام چھوڑ نہیں دے گا، اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی. ایک طرح کی جسے کہتے ہیں آپ حضرات کی اصطلاح میں ہڑتال، بھوک ہڑتال، کہ یہ جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا، محمد کا دین نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گی، جان دے دوں گی. یہ شخص، ایک روایت جو عیاش ابن ربیعہ یا ابن ابی ربیعہ کی سے متعلق ہے، کہ یہ شخص اسلام لے آیا اور چلا گیا مدینے، مکے سے باہر چلا گیا. اس کے دو مادری بھائی بھی تھے. یہ دو مادری بھائی باپ کی طرف سے بھائی نہیں تھے، ماہی کی طرف سے بھائی تھے، لیکن یہ ماں کی حالت دیکھ کر گئے، اس سے ملے اور کہا بھائی ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں اسلام پہ باقی رکھیں گے، تمہیں کوئی اذیت نہیں کریں گے، تم واپس آ جاؤ ماں کی خاطر، ماں جان دے دے گی. انہوں نے جب اطمینان کر لیا کہ یہ دونوں بھائی ہمیں پریشان نہیں کریں گے، ستائیں گے نہیں، تو ماں کی خاطر واپس آ گئے. اب دونوں بھائی انہیں لے کے آ رہے تھے، جیسے ہی مکے کے قریب پہنچے تو ان دونوں نے اس شخص کو، اس مادری بھائی کو، رسیوں سے باندھ کر اور کوڑے مارنا شروع کیا، اذیت دینا شروع کیا، اپنے قول سے پھر گئے. اتنی اذیتیں دیں کہ یہ شخص ایمان سے برگشتہ ہو گیا، اسلام سے برگشتہ ہو. اب ظاہر ہے یہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا. یہ آزمائش، یہ امتحان کا واقعہ پیش آیا کس اعتبار سے؟ ایک طرف ایمان باللہ، ایک طرف ماں باپ، ہے نا مضمون مربوط. ایک مثال دے دی قرآن مجید نے کہ ماں کی خاطر یہ واقعہ پیش آیا. یہ شخص ان اذیتوں کی تاب نہ لا کر دل سے برگشتہ ہو گیا. مشکل یہاں ہے، یہیں پر قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر جو امتحانات اور امتحان سے گزرنے والوں کی شان بتائی ہے، کہ ایک یہ ہے کہ بھائی مصیبت ہے سامنے، عمار یاسر کی مثال سامنے، حضرت عمار یاسر پہ بھی مصیبتیں وارد ہوئیں، انہوں نے زبان سے تو اظہار کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہارا دین قبول کر لیتے ہیں, مگر دل سے ایمان اور اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئے. اس لیے ان کا مرتبہ کتنا عظیم ہے, مجبوراً کافروں کے, مشرکوں کے, ملحدوں کے, ظالموں کے مظالم سے تنگ آ کر اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنی پونجی کو کی حفاظت کے لیے, جو سرمایہ حیات ہے, جو انسان کے لیے وسیلہ حیات ہے رزق و روزی بچانے کے لیے, اگر انسان دل میں ایمان چھپا لے اور زبان سے اس کے برخلاف اظہار کرے تو اس کا نام ہے تقیہ. گویا تقیہ بھی ایک امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے. توجہ ہے, تقیہ ایک امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے. لیکن یہ تقیہ یہ ہے کہ انسان دل میں ایمان کو چھپا لے, دل میں اسلام کو چھپا لے اور زبان سے اس کے برعکس اظہار کرے تاکہ جان بچ جائے. اب وہ فقرہ تو آپ لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا نا, جو میں بار بار کہتا ہوں, ظاہر ہے میرا ہی فقرہ ہے تو میں دہراتا رہتا ہوں جیسے شعرا اپنے شعر دہراتے رہتے ہیں. تقیہ اور تقویٰ یہ دونوں ایک روٹ ورڈ سے ہیں, جو ریشہ سخن ہے, جو روٹ ورڈ ہے, جو مادہ ہے وہ ایک ہے, اور ان دو اس مادے میں معنی ہے حفاظت اور بچاؤ کے. تقویٰ نام ہے ایمان بچانے کا, تقیہ نام ہے صاحب ایمان کو بچانے کا. تقویٰ کون ہے دنیا میں جو تقویٰ کا انکار کرتا ہو؟ کوئی مسلمان ہے جو تقویٰ کا انکار کرتا ہو؟ تقویٰ مقصود ہے, مطلوب ہے, زاد راہ ہے. زاد راہ آخرت تقویٰ ہے, زاد راہ لقاء اللہ تقویٰ ہے. تقویٰ نام ہے ایمان کو بچانے کا, تقیہ نام ہے صاحب ایمان کو بچانے کا. تو اگر انسان دل میں ایمان کو چھپا لے مجبوراً اور زبان سے اس کے برعکس اظہار کرے تو یہ ہے تقیہ. یہاں اس شخص نے دل سے بھی ایمان کو محو کر دیا, اس لیے اس کی مذمت میں آیت نازل ہو گئی. مذمت کن الفاظ میں کی گئی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. دیکھیے پہلی آیت کیا تھی, احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ یہاں پہ ایک مثال, ایک مصداق, ایک واقعہ, ایک داستان امتحان کی پوشیدہ ہے اس آیت میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے, اذا اوذیہ اذیت دی جاتی ہے, یاد ہوگی یہ حدیث آپ کو, اوذیہ بھی یاد آیا, صحیح بخاری کا متن ہے یہ اور دوسری کتابوں میں بھی ہے, ہمارے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت, وہی اذیت کا لفظ ہے, کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی نبی کو, آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, اب آپ سوچ لیجئے, کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں. وہاں بھی لفظ اذیت ہے, یہاں کہا جا رہا ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, اور جب اس کو اذیت دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں. یہ کون دیتا ہے اذیت؟ اللہ دیتا ہے, مشرکین کافرین. یہاں ٹھہر کے یہ بات, یہ جملہ یاد رکھیے گا, اس جملے کی طرف بھی پہلے اشارہ کر چکا ہوں, لیکن بار بار یہ مغالطے سامنے آتے ہیں, دہرائے جاتے ہیں. مجھ سے دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سینٹرل یونیورسٹی ہے, اور اس وقت بہت ہی نیک نام یونیورسٹی ہے ملک میں, اس کے شعبہ اقتصادیات کے ایک پروفیسر نے مجھ سے حوالہ دیا کسی مغربی رائٹر کا, اور کہا کہ مولانا فلاں فلاں حضرات نے یہ مضامین لکھے ہیں کہ دین اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر ایمان کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آج تک کلمہ لا الہ الا اللہ اور نظریہ توحید کی راہ میں جتنا خون بہا ہے اور کسی راہ میں اتنا خون نہیں بہا. دیکھیے ایک تاریخ کو مسخ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. میں نے پروفیسر صاحب سے عرض کیا کہ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ خون بہا ہے اللہ کے نام پر، بہانے والا کون ہے اور بہا ہے کس کا خون؟ کلمہ گویوں نے بہایا ہے خون، یا جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ان کا خون بہایا گیا اور کافروں نے اور مشرکوں نے اور منافقوں نے خون بہایا؟ بس اس مغالطے کو ہمیشہ صاف رکھیے گا ذہن میں. اللہ کی راہ میں مومنین کو اذیتیں دی جاتی ہیں، مگر اذیت دیتا کون ہے؟ ایک طرف یہ ذہن میں نہ ہو کہ امتحان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اذیت دینے کے لیے، ہرگز. دوسری طرف یہ بات واضح رہے کہ اذیت دینے والے مشرک ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، فاسق ہیں، منافق ہیں، یہ ہیں اذیت دینے والے. اہل ایمان کافر کو بھی اذیت نہیں دیتے. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ منافق کو بھی اذیت نہیں دیتے. منافق خود اپنے نفاق کی بنیاد پر اذیت میں مبتلا رہتا ہے، منافق حرف ایمان سن کر اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ حرف ایمان حرف رحمت ہے، حرف ایمان حرف رحمت ہے، حرف ایمان حرف نور ہے، حرف ایمان حرف راحت ہے. ایمان کی بات سن کے ایک سلیم الطبع انسان راحت محسوس کرتا ہے، ایک منافق اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. منافق اگر جس طرح حاسد ہے، حاسد خود اذیت میں مبتلا رہتا ہے حسد کی بنا پر. کوئی زیادہ عالم ہے، جو اس سے چھوٹا عالم ہے وہ اس سے حسد میں مبتلا ہے. کوئی زیادہ صاحب مال ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اس سے حسد میں مبتلا ہے. حسد میں مبتلا خود اذیت میں مبتلا رہتا ہے، اسی طرح نفاق میں مبتلا خود اذیت میں مبتلا رہتا ہے. اللہ پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب کے لیے سبب رحمت ہوتے ہیں. اور اسے معیار بنا لیں ہم اور آپ اگر اپنے ایمان کو پرکھنے کا، تو ایک بڑا معیار ہاتھ میں آ جائے گا کہ آیا ہماری ذات سے یا ہماری بات سے کسی کو اذیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اگر اذیت ہو رہی ہے ہماری بات سے یا ہماری ذات سے کسی صاحب ایمان کو، اس کے معنی ہے کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے. توجہ ہے، اس طرح سوچنا شروع کیجئے، اس طرح اپنے نفس کی اصلاح شروع کیجئے، اس طرح اپنے نفس کی تربیت شروع کیجئے. اس ماہ مبارک رمضان میں، اس مکتب قرآن میں اور اس مکتب اہل بیت میں اپنے ایمان کو پرکھنے کا بھی تو سلسلہ شروع کیجئے. ہر شخص دوسرے کے ایمان کو پرکھنے کے لیے پرکھنے کے در پہ رہتا ہے. اپنے ایمان کو پرکھیے. ہماری بات سے یا ہماری ذات سے کسی دوسرے صاحب ایمان کو اگر اذیت ہو رہی ہے تو ہمارے ایمان کا نقص ہے. ہماری بات سے، ہماری ذات سے اگر کسی فرد کو بھی، چاہے وہ صاحب ایمان نہ ہو، بیجا اذیت ہو رہی ہے تو بھی ہمارے ایمان میں نقص ہے. ہاں اگر حرف ایمان خود ہی کسی کے لیے سبب اذیت ہو تو یہ اس کی مشکل ہے، پھر یہ ہماری مشکل نہیں. جس طرح اس وقت، جس طرح اس وقت مسلمانوں کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا، مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی غیر مسلموں کے لیے سبب اذیت ہے، یہ ان کی مشکل ہے، مسلمان کی مشکل نہیں. مومنین کا اہل بیت سے محبت کرنا منافقین کے لیے سبب اذیت ہے، یہ ان کی مشکل ہے، یہ ہماری مشکل نہیں ہے. ہم یا علی کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں، امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، دوسروں کے لیے سبب مشکل ہے، ہو یہ ان کی مشکل ہے، ہماری مشکل نہیں ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہاں ہماری عزاداری کے بنا پر واقعاً کسی کو اذیت ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہے. جس کی عام مثال مختلف طریقوں سے شعرا بھی کہہ چکے ہیں، خطبہ بھی کہہ چکے ہیں، اس سے زیادہ پرامن احتجاج کیا ہوگا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں مگر اپنا ہی سینہ پیٹتے ہیں، اپنا ہی سینہ کوٹتے ہیں، دوسرے کے منہ پہ تو تھپڑ نہیں لگاتے ہیں. آپ کو تو آزاد چھوڑ رکھا ہے ہم نے، ہم تو ایک دن کے منتظر ہیں جب وہ موقع ملے گا کہ ہم آپ سے انتقام لیں، مگر آج تو انتقام نہیں لے رہے، آج تو انتقام نہیں لے رہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا غیر مسلموں کے لیے، اور کلمہ علی ولی اللہ کہنا بعض نام نہاد مسلمانوں کے لیے سبب اذیت ہے تو یہ ان کی مشکل ہے، ہماری مشکل نہیں ہے. ہمیں اگر اذیت دی جا رہی ہے آج لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر، یا محمد رسول اللہ کہنے کی بنا پر، یا علی ولی اللہ کہنے کی بنا پر، صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین، تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. لیکن یہاں جس مثال کی طرف ہے وہ مثال میں واضح کر دوں، واقعہ تو تقریباً اشارہ کر دیا، آپ کے ذہن میں آ گئی تصویر مسئلہ، آپ کے ذہن میں ہے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، یہ ایک نازک سی بات جو ہے اس آیت میں، بس اس نزاکت کی طرف آ جائے. یہ شخص جو ایمان، یہ جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں اسے اذیت دی جاتی ہے. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کعذاب اللہ، یہ انسانوں کے ذریعے سے جو اس پہ آزمائش اور ابتلا اور مصیبت پڑتی ہے اس کو وہ اس طرح اہمیت دیتا ہے کہ جیسے عذاب الہی نازل ہو گیا ہو اس پر. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، یہ فقرہ بہت غور طلب ہے. یہ کاف، کاف تشبیہ جو ہے، یہ بہت ظرافت ہے اس میں، بہت نزاکت ہے، بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے یہاں، بہت امعان نظر کی ضرورت ہے یہاں. کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، کہیں مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اوفو، یہ مصیبت تو اب ٹلنے والی ہے ہی نہیں. گھنٹے دو گھنٹے کی مصیبت ہوتی ہے، دن دو دن کی مصیبت ہوتی ہے، مہینے دو مہینے کی مصیبت ہوتی ہے، مگر اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مصیبت اب ختم ہونے والی نہیں. وہ اضطراب، وہ ہیجان، وہ تڑپ، وہ پریشانی، وہ شکوہ، وہ شکایت، وہ بے صبری، ایسا لگتا ہے کہ انتہا ہو گئی ہے مصیبت کی ہم پر. ان کو جاؤ، آن کو جاؤ، اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی آگ، وہ جہنم، وہ دوزخ، وہ عذاب الہی کہاں، اور یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور مصیبتیں کہاں جو اس دنیا میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنے اوپر پڑنے والی مصیبت کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ اسے گویا عذاب الہی سمجھ لیں. یہ کعذاب اللہ میں بہت سی اور تعبیرات بھی ہیں، لیکن اس وقت جس جہد کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ صرف یہی کہ اس دنیا میں واقعاً جو بے صبری ہوتی ہے، اور اس بے صبری کے نتیجے میں انسان کبھی کبھی دل سے ایمان سے برگشتہ ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی مصیبت. اچھا، آپ حضرات خدا نہ کرے اس تجربے سے گزرے ہوں، اور خدا نہ کرے کہ آئندہ گزریں، مگر بہرحال بہت سے مراحل ایسے مشاہدے میں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زندگی کے مسائل، تھوڑی دیر کی بھوک، تھوڑی دیر کی پیاس، بھوک پیاس واقعی بھی نہیں. فرض کیجئے کسی صاحب کو چائے پینے کی بہت عادت ہے، اور ان سے کہہ دیا گیا فقہ جعفری کے اعتبار سے، بعض بہت سے اجماع فقہا ہے بلکہ، کہ غیر مسلم کے ہاتھ کی چیز آپ نہیں کھا پی سکتے اگر مرطوب ہو. اب وہ ایسی جگہ اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر، ایئرپورٹ پہ کہیں ہیں کہ جہاں انہیں مسلمان ہاتھ سے چائے نہیں مل رہی ہے، اب وہ وہیں پر بحث شروع ہو جائے گی. مولانا آخر بتائیے حکمت کیا ہے اس میں؟ تھوڑی دیر آپ چائے پر صبر نہیں کر سکتے، تھوڑی سی، اس سے چھوٹی مثال شاید نہیں ہوگی. اس لیے کہ میرا خیال ہے اس سے چھوٹی مثال نہیں ہو سکتی کہ چائے پر صبر نہیں کر سکتے. اور کیا کیا ہیلے اور کیا کیا حجتیں، ہیلے بھی حجتیں بھی دونوں. مثال دوں گا تو آپ کھلکھلا کے ہنسیں گے اور ہمارا دل روتا رہے گا اور وقت نکل جائے گا جو ہم سنتے رہتے ہیں. ہیلے بھی ایک سے ایک، حجتیں بھی ایک سے ایک، کٹ حجتیاں، بحثیں. اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل پر انسان ایمان کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے یا پامال کرنے پر اتر آتا ہے. بڑی بڑی مصیبت. یہ تو جس شخص کی مصیبت تھی کہ ماں نے گویا کہ بھوک اور پیاس کا تہیہ کر لیا تھا, مرنے کا تہیہ کر لیا تھا, اس کے بعد آیا اور بھائیوں نے اتنی اذیت دی کہ اس نے وہ ایمان سے برگشتہ ہو گیا. لیکن اس وقت بھی اس کے لیے راہ تھی کہ دل میں کم سے کم ایمان محفوظ رکھتا, زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیتا, دل میں ایمان محفوظ رکھتا تو اس کو دوہرا اجر ملتا, تعریف ہوتی اس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعریف کی ہے اسی قرآن مجید میں, اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو چھپایا اور مجبوراً حالات و ظروف و شرائط ایسے تھے کہ کلمہ کفر کو زبان سے ادا کر دیتے تھے بجبر و اکراہ, بادل ناخواستہ. لیکن یہ شخص ایمان سے برگشتہ ہو گیا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ وہی شخص ہے کہ جس کا بیٹا کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آنے والے لشکر نفاق اور لشکر کفر اور لشکر باطل کا امیر بن کے آیا تھا, جسے تاریخ میں مجبوراً لوگ ابن سعد کہتے ہیں مگر میں پسر نحس کہتا ہوں. بس یہاں پہ گفتگو روک رہا ہوں, وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. ایک بات کی طرف توجہ دلانا رہ گیا اس ماہ مبارک رمضان میں. ہر روز ہر دن کی ایک شان ہے, ہر شب کی ایک شان ہے, اور اگر ہم ملتفت رہیں, متوجہ رہیں, واقف رہیں اور ان لمحات سے اپنی زندگی کو نور بخشنے کی کوشش کرتے رہیں تو اس ایک مہینے میں کس درجہ سفر ارتقاء روحانی طے ہو جاتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. 12 رمضان المبارک وہ تاریخ تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد مواخات کا اہتمام کیا تھا, یعنی ایمان لانے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا, اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اعلان فرمایا تھا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم تو میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت. اگر آپ حضرات ماہ مبارک رمضان کی 12 تاریخ کو اس لیے مخصوص کر لیں کہ ہر سال آپس میں مواخات کریں تو ایک اچھی رسم ہوگی. یہ وہ رسم ہے جو میرے محدود مطالعے کی حد تک تاریخ بشری میں اس رسم کا آغاز ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس رسم کے ذریعے سے نہ جانے کتنے سیاسی, اقتصادی, اخلاقی, روحانی, عرفانی مقاصد حاصل کیے ہیں حضرت نے. اصل اسلامی اور انسانی اور روحانی معاشرے کی تشکیل فرمائی ہے آپ نے اصول مواخات کی بنیاد پر, بھائی بنا کر, بھائی بنا کر. بہت سے حضرات جو مکتب غدیر اور مکتب اہل بیت کے پروردہ ہیں وہ جب مدینے جاتے ہیں یا مکے جاتے ہیں 18 عید غدیر کو عقد مواخات کرتے ہیں. کیا اچھی رسم ہے. اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں اگر 12 رمضان کو آپ عقد مواخات کریں ایک اچھی رسم ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو اخوت ایمانی کی لذت سے آشنا فرمائے. دوسری چیز جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک کی تاریخ ایک طرف عظیم الشان مسرت کی تاریخ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, سبط اکبر, سبط رسول. حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. خاندان بنی ہاشم میں اور بیت نبوت میں ایک جشن منایا گیا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا اہتمام فرمایا تھا مسرت کا اور جشن کا. تاریخ میں, حدیث کی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور روز ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام تاریخ اسلام کے مشہور ترین دنوں میں سے ایک دن تھا. یعنی اس کے یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس کی تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کا موقع نہیں ہے. جو تاریخ میں واقعات ہیں اور اس تفصیل میں جو تکلیف دہ تذکرے آتے ہیں اس سب کا اس وقت موقع نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ 15 تاریخ ایک طرف اس عظیم الشان مسرت کی تاریخ ہے اور دوسری طرف یہی 15 رمضان المبارک ہے جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کربلا کے لیے روانہ کیا. اس لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ پیغمبر نے عقد اخوت منعقد فرمایا تھا اس لیے ایک رسم مقرر کرنے کی کوشش کیجئے کہ 12 رمضان کو مومنین ایک دوسرے سے عقد اخوت منعقد کریں. اور 15 رمضان جب آئے ایک طرف جشن میلاد حضرت امام حسن علیہ السلام میں اظہار مسرت کریں اور دوسری طرف اپنے اندر ایک اس مسلم کو جنم دیں جو سفیر حسین بن سکے. آپ میں سے ہر شخص سفیر حسین ہے, آپ میں سے ہر شخص کو سفیر حسین ہونا چاہیے. اگر آپ سفیر حسین نہیں ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں. مگر حسین کی سفارت کیا ہے بجز توحید؟ حضرت امام ابو عبداللہ الحسین شہید کربلا علیہ الصلاۃ والسلام ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کا پیغام تھا اللہ پر ایمان لاؤ اور واجتنب الطاغوت طاغوت سے بچو, باطل سرکش باطل سے بچو. یہ تھی اصل رسالت, یہ تھا اصل پیغام. اس لیے پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وجود کے اندر ایک مسلم کو پیدا کر سکیں جو سفارت ابو عبداللہ الحسین کی خدمت انجام دے, اور ہم اس سفارت کو انجام دیتے ہوئے سرخ موت تک پہنچیں, سرخ روئی حاصل کریں, اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جان نثار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلى وليا ومحافظا وداعيا ومناصرا حتى تزول.